مصطفیٰ نور ہیں کیا سایہ نظر دیکھ سکے، جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے۔ اجزان محترم، توحید و اتحاد کے علم بردار، وحی الہی کے آخری سفیر، خاتم الانبیاء، فخر موجودات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پرنور اور فقہ محمدی کے رئیس، شریعت اسلامی کے احیا کنندہ، باقر العلوم کے فرزند، صادق اہل بیت طہارت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا یہ سعادت آفری دن آپ سب کو مبارک ہو۔ آج نبوت و امامت کے دوہرے آفتاب و مہتاب کے طلوع کا دن ہے، وہ آفتاب و مہتاب کے جن کے نام عالم بشریت کی پیشانی پر درخشاں ہیں اور جن کے گلہائے وجود کی عطر بیز ہواؤں سے آج بھی مشام ہستی مطہر و معطر ہے۔ محمد عالم تخلیق کا ایک سر اکبر ہے، قدم کی شان رکھتا ہے، یہ وہ امکان داور ہے۔ وہاں مداح خالق اور یہاں ممدوح داور ہے، زمین پر جو محمد ہے وہی احمد فلک پر ہے۔ اے تاج فتح سر پر، جوشن یاسین بازو پر، جبیں پر نور کندہ، دوش پر طٰہٰ کی چادر ہے۔ سراج نور قرآن میں، جمال طور عترت میں، بشر صورت ملائک میں، تو امت میں پیغمبر ہے۔ عزیزان محترم، 1470 سال قبل آج ہی کے دن حضرت آمنہ کی آغوش میں عبداللہ کا وہ در یتیم پیدا ہوا جس کے نور وجود سے دور جہالت کے تمام بت ڈھہ گئے، ظلمتیں کافور ہو گئیں اور نور توحید و رسالت سے عالم امکان کے تمام بام و در روشن و منور ہو گئے۔ وہ جس نے اعلان نبوت و رسالت سے قبل اپنے بچپن اور جوانی کے الہی کردار و انسانی اخلاق سے ہی دنیا کے قلوب تسخیر کر لیے اور دور جہالت کے پروردہ دل و دماغ بھی اس کی صداقت و امانت کا کلمہ پڑھنے لگے، اور جب دعوت اسلام کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی میں جرت نہ تھی جو آپ کی صداقت کا انکار کر سکے۔ 23 برسوں کے مختصر سے عرصے میں ہی اس کا دین اور اس کی تعلیمات نے ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ در حقیقت اس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم خدا کی وہ عظیم کتاب ہے جو تمام انسانوں کو صحیفہ فطرت کے مطالعے کی دعوت دیتی ہے، وہ کتاب جس نے انسان کو حصول علم کی کبھی نہ بجھنے والی پیاس عطا کی ہے اور علم و فکر کے بحرے ناپیدا کنار میں ڈوب جانے کے بجائے اس کی طوفانی موجوں کو تسخیر کرنے کا ہنر تعلیم دیا ہے۔ جہالت و گمراہی کے سنگریزوں میں گم حق و حقیقت کے چننے کا سلیقہ سکھایا ہے اور بعثت کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 213 میں اعلان کیا ہے، کان الناس امتم واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ آئین فطرت میں تمام کے تمام انسان ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے نبیوں کو مبعوث کیا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہے ان کا فیصلہ کریں۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اور انہی لوگوں نے ان امور میں اختلاف کیا کہ جنہیں کتاب مل چکی اور جن کے درمیان الہی آیات روشن و واضح ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ کین و سرکشی ہے. پس اللہ نے اہل ایمان کی ہدایت و رہنمائی کر دی، اور انہوں نے اپنے اختلافی امور میں حکم الہی سے حق پا لیا، اور وہ جن لوگوں کو چاہتا ہے راہ مستقیم پر لگا دیتا ہے. عزیزان محترم، تاریخ بشریت گواہ ہے، تمام انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، ان کی فطرت ایک ہے، ان کی نفسانی خواہشات، جسمانی اور روحانی ضروریات ایک ہیں، فطری دائروں میں سب ایک ہیں، سب کے سب موحد، خدا پرست اور دین دوست ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اکتسابی عقل و ہوش اور اختیاری قوت و اقتدار نے، جو ایک ارفع و اعلیٰ مخلوق کی حیثیت سے اللہ نے انسان کو ودیت کیا تھا، باہمی مفادات میں ٹکراؤ پیدا کر دیا. فطری میلانات میں ذاتی مفادات کی آمیزش کے سبب معاشرے کے افراد اور جماعتیں ایک دوسرے کی مخالف ہو گئیں، افکار و نظریات اور تخیل و تصورات میں فرق پیدا ہوئے، شخصی اور معاشرتی زندگیوں میں تبدیلی آئی، عبادت کے طور طریقے بھی شخصی ذوق اور خواہش کے تابع ہو گئے، اور اس طرح امت واحدہ مختلف سماجی، معاشرتی، اقتصادی، طبقاتی اور ثقافتی خانوں میں بٹ گئی. سوال یہ ہے کہ فطری اور تخلیقی ہم آہنگی کے باوجود کیا انسانوں کے درمیان یہ اختلاف مناسب ہے، اور کیا خدا نے اس اختلاف کی روک تھام اور ریشہ کنی کے لیے کوئی اقدام کیا ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف کیسے ختم ہوں گے اور کون ختم کرے گا؟ انسانی زندگی کے مختلف الجہات مسائل کیسے ہم آہنگ ہوں گے؟ باہمی تضاد، باہمی تعاون اور ہمدردی و ہم فکری میں کیسے تبدیل کیے جائیں گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں مرسل اعظم پر نازل ہونے والے قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے نبیوں کو مبعوث کیا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اور قانون بھی بھیجا کہ وہ ان کے باہمی اختلاف کا الہی بنیادوں پر فیصلہ کریں. تقرب پروردگار اور رضاء الہی سے معمور جنت کی بشارت دیں کہ لوگ نہ صرف اپنے ذاتی مفادات پر الہی رضا و خوشنودی کو ترجیح دیں، بلکہ اپنی خواہشوں اور آسائشوں کو خدا کے دوسرے بندوں کی خواہشوں اور آسائشوں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جہاں بشارت کارگر نہ ہو جہنم کی آگ سے ڈرائیں، تاکہ لوگ نفسانی اور شیطانی حرص و حوث پر قابو رکھیں اور دوسروں کے حقوق اور عزت و ناموس کے دائروں میں قدم رکھنے سے پرہیز کریں. چنانچہ تاریخ کے ہر دور میں انہی مقاصد کے تحت یکے بعد دیگرے قافلہ نبوت و رسالت آتا جاتا رہا، اور جب عالم بشریت ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا عقلی و فکری اعتبار سے رشد و بلوغ کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ جاہلیت میں غرق ہونے کے باوجود قرآنی دور میں قدم رکھنے کے قابل انسان بن سکا، تو اللہ نے عالمین کی اصلاح و رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت و رسالت اور امامت و ولایت پر مبعوث کر کے عالمگیر رہبری اور قیادت عطا کر دی، اور نبی رحمت نے دنیا کے تمام مظلوم و محروم انسانوں کو عقائد و افکار کی ان تمام زنجیروں سے آزاد کر دیا کہ جن میں وہ جکڑ دیے گئے تھے. ایسے میں رسول اسلام کی رسالت و نبوت کا نور فاراں کی چوٹیوں سے درخشاں ہوا، اور بت پرستی کی وہ ظلمت و تاریکی جو انسانی زندگی پر پوری طرح سایہ افگن تھی، اسے مٹا کر آپ نے طہارت و پاکیزگی اور بصیرت و بینائی کا چراغ روشن کیا. امین المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے ایک محترم و اصیل ترین سرزمین پر نہال وجود نبوت اگایا اور اس کی آبیاری کی، اور ان کو بھی اسی درخت سے کہ جس سے اپنے دوسرے نبیوں اور امینوں کو پیدا کیا تھا پیدا کیا، اور ان کی عطرت کو بہترین عطرت، خاندان کو بہترین خاندان، اور ان کے درخت وجود کو بہترین درخت قرار دیا. حرم امن الہی میں رویدہ ہوئے اور ایک ایسے خانواد کریم کی آغوش میں بڑے ہوئے کہ جس کے طویل و بلند شاخیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں اور کسی کا ہاتھ ان کے میووں تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرہیزگاروں کے پیشوا اور طالبین حق کے رہنما ہیں۔ وہ ایک ایسا چراغ ہیں کہ جس کا نور درخشاں ہے، وہ ایک دمکتے ہوئے ستارے اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشن و تاباں برق کا شعلہ ہیں، جن کی راہ و روش متوازن اور زندگی کے طریقے صحیح و پائیدار ہیں، باتیں حق و باطل میں تمیز کا ذریعہ اور فیصلے انصاف پر مبنی ہیں۔ عزیزان محترم، اسی پس منظر میں ہم نے پاکستان کے ایک عالم جلیل علامہ عباس کمیلی سے گفتگو کی ہے، اور آپ نے نبی اکرم کے حیات آفرین اخلاق و کردار پر گفتگو کرتے ہوئے عصر حاضر میں محمدی سیرت کو عصر نو زندہ کرنے اور اس کی روشنی میں باہمی اختلافات سے دور رہ کر اتحاد و یکجہتی کے ساتھ سامراجی قوتوں سے مقابلہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ آئیے ان کے خیالات خود انہی کی زبان سے سنتے ہیں۔
اس وقت دنیا کی حالت وہی ہے جو میں نہیں رسول اللہ کی ولادت سے قبل تھی یا آپ کی بعثت سے قبل تھی۔ دنیا پوری جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف فسق و فجور تھا، ہر طرف قتل و غارت گری تھی، ہر طرف ظلم و تشدد کا دور تھا۔ جاہلیت سے مراد یہی نہیں کہ کوئی پڑھا لکھا انسان نہ ہو، جاہلیت سے مراد ظلم کا اپنی انتہا کو پہنچنا ہے، ظلم انتہا پر پہنچنا ہے۔ جاہلیت سے مراد طبقات میں معاشرے کا تقسیم ہونا ہے، فرقہ بندیوں میں تقسیم ہونا ہے، امیر اور غریب کا فرق انتہا کو پہنچنا ہے، دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہو جانا ہے، اور ہر قسم کی معاشرتی خرابیوں کا وجود میں آنا ہے۔ آج بھی دنیا کی یہی حالت ہے، ہر طرف یہی ہمیں حالت نظر آ رہی ہے، ممالک کی بھی یہی حالت ہے۔ امیر اور غریب کا فرق جو کہ ایک ملک کے اندر ہے وہ تو ہے ہی، لیکن پوری بین الاقوامی طور پر دیکھا جائے دنیا میں تو ممالک کی تقسیم بھی کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے کہ کچھ بہت زیادہ امیر ممالک ہے اور کچھ بہت ہی زیادہ غریب عوام اسے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کرپشن، بدعنوانیاں اپنی انتہا کو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، اسی لیے جگہ جگہ عوامی بغاوتیں ہو رہی ہیں، آمریتوں کے بت ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور اب شہنشاہیتوں کی باری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں دو بت آمریتوں کے ٹوٹے ہیں، اور وہی مصر کے جہاں تاریخ میں پہلے بھی بغاوت ہوئی تھی میرے مولا علی کے دور خلافت سے پہلے، آج پھر وہی آماج گاہ بنا ہے۔ تو دنیا ظلم کے خلاف چیخ اٹھتی ہے، اور یقیناً کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، اور وہ دن دور نہیں جب پیغمبر اکرم ہی کا وارث اس دنیا میں ظہور فرمائے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے معمور کر دے گا، جس طرح سے بعثت پیغمبر سے قبل دنیا ایک نجات دہندہ کی تلاش میں تھی، اور جیسے ہی وہ نجات دہندہ آیا لوگ اس کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ تو آج بھی دنیا اسی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کا پیغام جو تھا وہ عدل اور انصاف کا بھی تھا، محبت و اخوت کا بھی تھا، اتحاد اور بھائی چارے کا بھی تھا، اور جنہوں نے آپ کے پیغام کو قبول کیا وہ سب آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ان میں محبت اور اخوتیں پیدا ہو گئی، گورے کالے کا فرق مٹ گیا، امیر غریب کا تفاوت ختم ہوا، سب ایک ہی شمع کے پروانے ہو گئے، مسلمان ہو یا ابو ذر ہو، مقداد ہو یا عمر ہو۔ تو پیغمبر اکرم کا جو پیغام ہے بنیادی طور پر وہ عدل اور انصاف، خدائے واحد کی عبادت، صرف خدائے واحد کی عبادت، اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف اور آپس میں اخوت اور محبت اور اتحاد کا ہے، افتراق اور تفرقے کا نہیں ہے. آج استعماری سازشیں یہی ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے، ان کے اندر فرقہ بندیاں پیدا کی جائیں، انہیں آپس میں الجھا دیا جائے تاکہ آپس میں لڑکے کمزور ہو جائیں. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کا رسول ایک ہے، ہم سب کی کتاب بھی ایک ہے اور ہم سب کا کعبہ بھی ایک ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں. خدا واحد کی عبادت کریں، اس کے رسول کی سنت پر عمل کریں. ائمہ جو رسول اللہ کے صحیح وارث ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. اسی میں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے.
جہاں آپ نے علامہ عباس کمیلی سے ان کے خیالات سماعت فرمائے. ہم اپنی اس گفتگو کو سرکار ظفر الملت کے چند اشعار پر تمام کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، احمد کے سفینے میں رہ کر طوفان میں کوئی ڈوبا ہی نہیں، جو اس سے کھچا وہ ڈوب گیا، اس طرح کے پھر ابھرا ہی نہیں. آپس میں اشارے کر کے ملک معراج کی شب یہ کہتے تھے، اس سیرت و صورت کا بندہ دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں.
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. کوئی نہ تھا نہ اب ہے.